پھر فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، ایک نیکی کا 10 گنا. لیکن صرف 10 گنا تک نہیں، 700 گنا بھی پیچھے آپ نے پڑھا، انسان کی کوشش، ایفرٹ اور اخلاص کے ساتھ وہ کہیں سے کہیں درجہ بلند ہو جاتے ہیں. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو بدی لے کر آئے گا، برا کرے گا، اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہوگا، اور کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. کہیے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا. قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. یعنی اگر کوئی سیدھا راستہ دیکھنا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھے، آپ کی سنت کو فالو کرے. دینن قیمن، درست دین، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. خالص، مخلص ہو کر سب کام اللہ کے لیے کرنا. یہ جو پیچھے مشرق کی بات ہوئی ہے نا کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، وہ تو نہیں پوچھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوا جو ہے یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اپنی نمازیں، اپنے صدقے خیرات، قربانیاں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. اب دیکھیے کہ رمضان میں جب ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، قیام اللیل کر لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں، بڑی عید آتی ہے، قربانیاں کرتے ہیں، تو پھر اس میں مقابلے پر بڑے بڑے مہنگے جانور قربان کرتے ہیں، پھر اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو دکھاوے کی باتیں ہیں اس سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی پوچھے بھی، بعض اوقات یہ تھا نا کہ لوگ قرید قرید کے پوچھتے ہیں، اچھا آپ نے کتنے نفل پڑھے، آپ نے کیا کیا، تو اس کو کہا کریں جو اللہ نے توفیق دی، جو اللہ نے چاہا، بس جتنا نصیب میں تھا، بس اللہ قبول کر لے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی بہت ڈیٹیل ہی سب کو بتائی جائے، یہ کچھ عمل اللہ کے لیے بھی تو چھوڑے نا، ان کا صرف اس کو پتا ہو، کسی کو بھی نہ پتا ہو. سیکرٹس، اللہ کے ساتھ سیکرٹس، انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے ساتھ اس کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، جو باتیں کسی اور کو نہیں پتا ہوتی وہ اس کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے. تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کچھ اعمال ایسے کریں کہ جو صرف اس کو پتا ہو کہ ہم نے کیا، کسی دوسرے کو نہ پتا ہو، کوئی اس میں شریک ہی نہ ہو. لا شریک لہو، یعنی جب ہم لا شریکہ کی بات کرتے نا تو ہمیں بت یا کوئی اور چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن یہ جو ہمارے آس پاس ہمارے ہی پیارے پیارے انسان ہیں، ہم ان کو شریک نہیں سمجھتے اور ان کو شریک کر لیتے. یعنی ہم کچھ کر لیں نا تو ہم پھر نچلے نہیں بیٹھتے، ہم کہتے ہیں کسی کو تو بتائیں تبھی چین آئے گا، پھر کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ کسی کو بتا ہی دیتے. تو یاد رکھیں، اپنے آپ سے کبھی کبھی کہا کریں کوئی عمل کر کے لا شریک لہو، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، دایاں ہاتھ دے گا تو بائیں کو بھی نہیں خبر. ایسے لوگوں کے لیے عرش الہی کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ ہوگی، بہت معزز ہوں گے، عزت سے رکھے جائیں گے. اور ایسے لوگوں کا جو انعام اور اکرام ہے وہ بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا، وہ بھی بہت بڑا ہوگا. تو نماز ہو یا قربانی ہو، وہ محیا اور میری ساری زندگی، یعنی کھانا پینا، یہ سب کام، ان کے پیچھے بھی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے اور ان کے لیے طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. یاد رکھیے اچھے عمل کی دو بڑی شرائط ہیں، نیت اچھی، طریقہ اچھا. طریقہ اچھا کون سا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو وہی چیز عبادت بن جاتی اور وہی زندگی اللہ کے لیے زندگی ہو جاتی. محیا، اور صرف زندگی نہیں، وماماتی، اور میری موت بھی اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کی خاطر ہو، اور اللہ کی رضا میں ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے نہ ہو میری موت. اور پھر مرنے کے بعد ہمارے جو جتنے بھی ریچولز ہیں، کفن، دفن، جنازہ، ہر چیز سنت کے مطابق ہو، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور وصیت لکھ کے چھوڑ دینی چاہیے کہ میرے مرنے پر یہ اور یہ کام نہیں کیے جائیں گے، اور یہ کام کیے جائیں گے، اور میرے مال میں سے کیا صدقہ کیا جائے گا، اور کون کیا کرے گا، جو بھی آپ کے دل میں خواہشات ہیں کہ آپ کے بعد لوگ آپ کے لیے کریں یا وہ اپنی زندگیوں میں کچھ کریں، کیونکہ پیغمبر تو فوت ہونے سے پہلے کیا کہتے تھے، کس کی عبادت کرو گے، کس دین پر رہو گے. حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں سے یہ پوچھا نا کہ کس کی عبادت ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کے لیے عابدون ہیں، مخلصون ہیں. تو ہم سب کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کیا کرے گی، ان کے لیے کچھ اچھی اچھی نصیحتیں لکھ کے چھوڑ جائیں. یاد رکھیے، بعض وقت بچے زندگی میں نہیں سنتے، لیکن جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو دل نرم ہو جاتے ہیں. کتنے ہی بچے ہدایت کی طرف ماں باپ کی زندگی کے بعد پلٹتے ہیں. مایوس نہ ہو ان سے، ان کے لیے اچھی اچھی تحریریں لکھ کے پیک کر کے نام لکھ کے ان کے چھوڑ دیں کہ یہ میری موت کے بعد کھولا جائے. پھر ان کو بہت پیار سے خطاب کریں، اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے نا تو یہ اور یہ کام کرو. ہم اپنی زندگی کے تو بہت سے سامان کرتے ہیں، ہم اپنی موت کے سامان نہیں کرتے، موت کی تیاری نہیں کرتے. اور پھر اس بات کی فکر کم ہے کہ وہ موت اور موت کے بعد کے اعمال، اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو سنت سے ہٹی ہوئی ہو، کیونکہ وہ چیزیں پھر گمراہی شمار ہوتی ہیں. اس کے لیے کتاب ہے میرا جینا میرا مرنا، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، ایک بہت ہی مختصر سی اچھی کتاب ہے جس میں خاص طور پر مرنے کے بعد جتنے بھی امور ہیں ان سے متعلق چیزیں ہیں. اگر کسی گھر میں ڈیتھ ہو جائے یا پھر خود انسان اپنی ڈیتھ کی تیاری کے لیے اس کو پڑھے. اس پر جو لیکچرز ہیں اس میں ایک مزید ایڈیشن جو کی گئی ہے کہ میرا جینا، یعنی زندگی میں کون کون سی چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے، تو اگر آپ ان کو سنیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ایک ریمائنڈر ہو جائے گا ان بھولی ہوئی باتوں کا جن کو ہم اپنی زندگی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دیتے. فرمایا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین، کیونکہ سب دیا ہی اس نے، مجھے پیدا بھی اس نے کیا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کا ہے، ہاں میری اولاد ہو یا کوئی بھی، تو اس لیے مجھے بھی اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام کرنا ہے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں، اسلام لانے والا ہوں، اللہ کی بات ماننے والا ہوں. کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہر شخص اپنے کام کا ذمہ دار خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پہ کھول دے گا. وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. جن کے پاس کم ہے وہ اسی بات میں تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس زیادہ کیوں، حالانکہ ساتھ ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس جو نعمت جتنی زیادہ ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہے. جن کے پاس مال و دولت کم ہے وہ مالدار لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو دنیا کی زندگی تو 500 سال ہے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ کے دیے پر راضی رہنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت جلدی کرتا ہے. وانہ لغفور الرحیم، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. لہذا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، نہیں معلوم کس وقت پکڑ لے. تو جو کچھ وہ ہمارے لیے برداشت کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں اور ہماری غلطیوں کو، تو اس پر دلیر نہیں ہو جانا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے. سورۃ الاعراف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرہ للمؤمنین. الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں. یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈرائیں اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے یاد دہانی ہو. یعنی کتاب ہمیں بار بار بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. یعنی رب کی بات چھوڑ کر دوسروں کی مت مانو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں، پوچھیں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کہاں تک پوری کی. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق. اور وزن اس روز عین حق ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے. قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اس دن میزان نصب کیا جائے گا. میزان برحق ہے. یہ وزن کس چیز کا ہوگا جس کا یہاں ذکر کیا گیا؟ والوزن یومئذ الحق، کہ وزن بالکل حق بات ہے. کہا جاتا ہے کہ تین چیزوں کا وزن ہوگا. نمبر ایک، انسان کے اعمال کا. اب اعمال تو ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعمال مختلف شکلیں اختیار کر لیں گے، اعمال شکل بن جائیں گے، اور پھر اس کے مطابق ان کا وزن. مثلاً اچھی باتیں خوبصورت چیزیں بن جائیں گی، اور جو ہماری بری باتیں، مثلاً غیبت ہے یا اور غلط کام ہے، یہ ساری چیزیں بھیانک شکل اختیار کر لیں گی. اسی طرح جو شخص خیانت کرے گا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس چیز کی خیانت کی گئی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آ رہا ہوگا. اگر کوئی بکری چوری کی، یا کوئی بھینس چوری کی، یا کوئی کپڑا چوری کی، کپڑا پھڑ پھڑا رہا ہوگا. اور یہی چیزیں اگر مثلا صدقہ کی ہے تو وہ کئی گنا بڑا ہو کر، یعنی ایک کھجور جو ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جاتی، صدقہ کی جاتی، وہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی، تو وہ احد پہاڑ وہ میزان میں رکھ دیا جائے گا. اسی طرح برائیاں جو ہیں وہ بھی جیسی جیسی ہوں گی وہ میزان میں رکھ دی جائیں گی تولنے کے لیے. دوسری رائے یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جن کتابوں یا رجسٹرز پر اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ تولے جائیں گے. اگر نیکیوں والے رجسٹرز بھاری ہیں زیادہ ہیں تو وہ جھک جائے گا پلڑا, اور اگر برائیوں والے زیادہ ہیں تو وہ پلڑا جھک جائے گا. اور تیسری چیز یہ کہ خود انسانوں کو تولا جائے گا, جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا, ہاں دنیا میں وہ کمزور سا کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا, ان کے جو پنڈلیاں تھیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک سی تھی, جن کو دیکھ کے کچھ لوگ ہنسنے لگے, تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ ہنستے ہو, یہ پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. تو خود انسان تولے جائیں گے, ان کی جو بھی ورتھ ہوگی, جو بھی قیمت ہوگی, جو بھی ان کے اندر وزن ہوگا نیکیوں کا یا برائیوں کا, وہ اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا. آج ہم اپنے وزن کے بارے میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں, وہاں کے لیے بھی کانشیس ہو جائیے کہ کس چیز کا وزن ہوگا. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا, مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر, تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. ابلیس بہت عبادت گزار تھا جب تک وہ اپنی دنیا میں تھا, لیکن جب آدم کے مقابلے میں آ کر اس کے سامنے جھکنا پڑا تو وہ انکار کر بیٹھا. اس کے اندر کی جو چھپی ہوئی خود پسندی تھی وہ باہر نکل آئی, کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابلیس کو کہ سجدہ کرو, تو وہ ایک دم اکڑ گیا کہ میں تو نہیں کروں گا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو ٹیسٹ کرتا ہے, ہر ایک کو آزماتا ہے, اور ہمیں بعض اوقات انسانوں کے ذریعے آزماتا ہے. جب تک ہم اکیلے ہوتے ہیں, مثلا اپنے گھر میں ہوتے ہیں, ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن یاد کر رہے ہیں, اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, صدقہ خیرات سب کچھ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنی دنیا میں ہیں نا, اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ہمارا واسطہ کسی رکشے والے کے ساتھ پڑتا ہے یا کسی ریڑھی والے کے ساتھ یا کسی سرونٹ کے ساتھ, پھر ہماری اصلیت سامنے آتی ہے, ہم کتنے نیک ہیں. کیونکہ وہ بعض اوقات اپنی جہالت میں, لا علمی میں, نا سمجھی میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. پھر اس غصے میں ہم کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, وہاں سے ہم اپنا پورا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے اندر کیا ہے. ابلیس بھی جب تک فرشتوں کی دوستی میں تھا, مجلس میں تھا, بہت عبادت گزار تھا, بہت اچھا تھا, سب اچھا تھا, لیکن جب اسے کہا گیا کہ یہاں جھک جاؤ, وہاں اس کو مشکل پیش آ گئی. اصل میں وہ بظاہر اچھا تھا, اندر ابھی کمی تھی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں, دین پڑھتے ہیں, ہم اوپر سے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, ہم ذکر اذکار بھی کرنے لگتے ہیں, ہم حجاب بھی کرنے لگتے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں, لیکن وہ جو اندر کا تزکیہ ہے نا وہ نہیں ہوتا. جو ہی ہم قرآن پڑھنے کے بعد یا اس کے دوران کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے لگتے ہیں اور ان کی کچھ باتیں ہمیں پسند نہیں آتی, تو پھر کیا ہوتا ہے, یا تو ہم وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر روز کا لڑائی جھگڑا اور دوسرے کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں. اب یہاں ابلیس کی مشکل کیا تھی کہ اسے کہا گیا کہ آدم کے آگے جھکو, وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں آدم کے آگے نہیں, آدم تو مٹی سے بنا ہے. اور یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی, وہ کہنے لگا آگ زیادہ بہتر, حالانکہ آپ دیکھیے کہ آگ جلانے والی ہے, چیزوں کو ختم کرنے والی ہے, جبکہ مٹی اگانے والی ہے, چیزوں کو بڑھانے والی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مٹی جو ہے اس میں ایک عاجزی ہے, ایک سکون ہے, ایک سنجیدگی ہے. زمین کی مٹی سے کتنی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, طرح طرح کے رنگ اور طرح طرح کے ذائقوں کے پھل اور پھول اور درخت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں آگ, اس میں ہلکا پن ہے. اوپر کو اٹھتی ہے، تیزی ہے، جلانے کا عمل ہے. تو یہ ابلیس کے اندر اسی قسم کی خصوصیات ہیں کہ وہ ہلکا پن، اور پھر یہی اس کے لیے مصیبت بن گئی. قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے موت نہ آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس جب سے پیدا ہوا ابھی تک مرا نہیں. فرمایا تجھے مہلت ہے، اس کی دعا یا اس کی جو درخواست تھی قبول ہو گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ابلیس کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ہماری بھی ہو سکتی. اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میری یہ بات مانی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مان لی گئی. تو انسان کو کبھی بھی دعا کرنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی گناہگار ہوں. جب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے نا، تو پھر ہم کسی سے جا کہتے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، اور خود نہیں پھر بھی کرتے. ہم کیا سوچ بیٹھتے ہیں، ابلیس ہی ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، شیطان تمہاری نہیں قبول ہوگی، تم خود مت کرو. حالانکہ ہر شخص کو خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. جتنا اپنے لیے ہم خود رو سکتے ہیں اور دعا کر سکتے، کوئی اور تو ہمارے لیے اتنا نہیں روئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے. اور پھر یہ کہ مایوسی نہیں، کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اس کے برعکس ہوپ فل رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز نہیں، لہذا کثرت سے دعائیں کرتے چلے جائیں. بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو الزام دے رہا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، ان کو ناشکرا بنا کے چھوڑوں گا. تو شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر راستے سے ہے، دائیں طرف سے. دائیں طرف سمبل ہے نیکی کے کاموں کا، نیکی کے کاموں کو بھی آ کے خراب کرتا ہے، یا تو ان سے روکتا ہے یا کہتا ہے کرو، اور پھر جب کر لیتا ہے انسان پھر برباد کرواتا ہے. بائیں سائڈ تو ویسے ہی یعنی کہ برے اعمال کے لیے سمبل ہے، تو ان چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. پھر جب انسان کسی خیر کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو ادھر رکاوٹیں ڈالتا ہے، آگے آ جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان بعض اوقات اپنی آخرت کو بلا دیتا ہے پیچھے. گویا ہر طرح سے ابلیس جو ہے وہ انسان کو اپنے رستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اوپر اور نیچے کا راستہ اس پہ اس کا زور نہیں. جو شخص اللہ سبحانہ تعالی سے تعلق رکھتا ہے وہ ابلیس سے بچ سکتا ہے، اور جو شخص اللہ کے آگے زمین پر سر ٹکا دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس سے بھی ابلیس بہت روتا ہے، کیونکہ اس نے خود سجدہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں اس نے ایک اور بات بھی کی کہ ان میں سے اکثریت کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے. ہمیں اپنے دل کا اکثر جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ نے جو بھی مجھے نعمتیں دی ہیں، جو بھی اپرچونٹیز دی ہیں، میں اس پہ شکر گزار ہوں. جب آپ شکر ادا کریں گے نا اس نعمت پر جو آپ کو ملی، تو اسی نعمت کے ساتھ جو کانٹا لگا ہوا ہے نا، یا جو تکلیف آئی ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں گے، اس پہ آپ واویلا نہیں کریں گے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز صرف اور صرف خیر نہیں ہوتی، ہر خیر کے اندر کوئی آزمائش بھی ہوتی ہے، ہر نعمت کے ساتھ امتحان ہوتا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں، کتنے سچے ہیں، اور اس راستے پر کتنے قائم رہیں گے. اور پھر یاد رکھیے، اگر ہم ابلیس کے شر سے اور ورغلاوے سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو یہ دعا باندھ لیں، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی. یہ دعا عافیت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی. اگر ساری دعا یاد نہ بھی ہو، اگر یاد ہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر یاد نہ بھی ہو تو کم از کم یہ جو آخری حصہ، جب سمجھے کہ شیطان مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تو کہیں اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی، اتنا حصہ بھی یاد کر لے مختصر تو بہت اچھا ہے. اور اپنے اندر شکر گزاری لاتے رہیں، کیونکہ ابلیس نے قسم کھائی ہوئی ہے، اس نے اپنے رب عز و جل سے کہا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. موت کے وقت بھی آ کے بھٹکاتا ہے، اس وقت بھی انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تم سے اللہ راضی نہیں ہے، ورنہ یہ تمہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، انکار کر دو اس کا، ناراض ہو جاؤ اللہ سے، مختلف طریقوں سے اس وقت بھی بھر. تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اَن يَتَخَبَّتَنِ الشَّيْطَانُ عند الموت، اللہ موت کے وقت شیطان کے ورغلاوے سے مجھے بچا لینا کہ میں اس کی باتوں میں نہ آ جاؤں. تو اس کو اس کے رب عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. غلطی تو ہوگی، اگر ہم غلطی نہ کریں نا ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. جب ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں نا اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ میں اتنا گر گئی، میں نے یہ کر دیا، تو یہ چیز ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ عاجزی بڑی پسند ہے. تو غلطی پہ شرمندگی اور عاجزی اور اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، کیونکہ جنت کا لباس اتروا دیا گیا. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ اسے شجرت الخلد کہا کہ یہ اس درخت کا جو پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹی قسم. اس طرح دھوکہ دے کے وہ دونوں کو اپنے ڈھب پہ لے آیا، آہستہ آہستہ، یعنی ان کو پھسلا دیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. انسان کی فطرت میں حیا ہے، یعنی جب جنت کا لباس اترا تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو آج کی دعا یہ رکھ لیجئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی یہ توبہ کی دعا ہے نا، یعنی اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ دیکھیے کہ لباس دو طرح کا ہوتا ہے نا، اور دونوں کا ذکر یہاں آیا ہے. ایک وہ لباس جو ہمارا ظاہری لباس ہوتا ہے، یہ ہمارے جسم کے عیب والے حصوں کو چھپاتا ہے، اور ایک ہمارا باطنی لباس ہے اور وہ ہے لباس تقوی. وہ ہمارے لیے ہمارے جو اندر کی خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو چھپاتا ہے. یعنی تقویٰ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا علاج ہے. ظاہری لباس جسم کا حسن ہے، باطنی لباس لباس التقویٰ دل اور روح کا حسن ہے. ظاہری لباس محدود مدت تک ہمیں خوبصورتی بخشتا ہے، لیکن باطنی لباس تقویٰ کا لباس ہمیں ہمیشہ کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم ظاہری لباس کے لیے کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، اور باطنی لباس تقویٰ کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں. ہم سب کو صرف ظاہری لباس پر ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ تقویٰ کے لباس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دلوں کو تقویٰ سے مزین کرنا چاہیے. اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، گناہوں سے نفرت، پھر فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم آخر کار نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، کیوں؟ یواری سوآتکم، تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ یہ ہے لباس کا مقصد، لیکن اگر کوئی لباس پہن کے بھی ننگا رہے تو وہ لباس کا مقصد پورا نہیں کر رہا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس کتاب میں بتا دیا۔ مردوں کے لیے بھی اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا لازم ہے، لیکن خصوصاً عورتوں کے لیے ستر والا لباس نہایت ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی آپ کے زمانے میں نہیں تھے ایسے لوگ۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں، مائل ہونے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، ہمپ ہیں، سر اونچے کیے، یعنی ایک تو سر ہے پھر سر کے اوپر ایک اور کچھ لگا کے بال اونچے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے انسان بہت نمایاں ہو جاتا ہے نا۔ تو عورت کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنا جو ہے، تبرج جس کو کہتے ہیں، وہ ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی۔ تو ہم سب خواتین کو اپنے لباس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہم پہن کے ننگے ہو رہے ہیں، سارے فگرز ایک ایک کر کے نمایاں ہو رہے ہیں، یا پھر وہ لباس اس طرح کا ہے کہ اسے پہن کے مثلا یہ کہ گلے کا کٹ اتنا بڑا ہے کہ جو چھپانے والا حصہ وہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ اتنا باریک ہے کہ اس میں سے سب کچھ جھلک رہا ہے، یا اتنے ٹائٹ پجامے ہیں کہ اس سے ساری لیگس کی شیپ نظر آ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کتنے دن ہیں دنیا میں، آخر واپسی کا لباس تو سفید لٹھے کا ہی ہے نا، کفن آخر میں تو وہی پہننا ہے، اور قیامت کے دن تو سبھی ننگے اٹھیں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، اور وہاں جو چیز کام آئے گی وہ تقوی کا لباس ہے۔ تو لباس کی دو غرض یہاں بتائی گئی ہیں، کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔